رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته وفي موضع آخر ورفعنا لك ذكر. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا كريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند من حلول حادث العمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم خاتم النبیین سید الانس والجن جناب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر ایک شعوری ایک فکری سفر کے اہتمام کے حوالے سے جناب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی مبارک سیرت، آپ کے حالات اور آپ کی بے نظیر و بے مثال اور ارفع و اعلی زندگی کے حوالے سے ایک فکری ایک عقلی مطالعے کے سلسلے کو ہم اپنے شعور کی بیداری کے لیے، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو صحیح اور پاکیزہ رخ کی طرف متعین کرنے کے لیے آپ کی زندگی مبارکہ کا ایک سماجی، ایک فکری، ایک سیاسی، ایک اخلاقی، ایک کرداری مطالعہ ہم حاصل کر رہے تھے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر جو جہالت اور جو بے ربطگی اور جو انتشار کی ظلمت اور اندھیری ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک و مقدس ارفع و اعلی زندگی اور آپ کے ارشادات کے روشنی میں ہماری زندگیوں کی وہ ظلمتیں، وہ تنہائیاں اور وہ سیاہی، وہ اندھیرے روشنی میں، ہدایت میں، کمال میں، قبولیت میں، رفعت میں تبدیل ہو جائیں. ہم اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہر دور کے اندر لازم ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تشریف لائے کہ جس دور میں انسان انسانیت کے تمام کمالات کو کھو چکا تھا اور وہ گہرائی اور گمراہی کے گڑے کے کنارے پر پہنچ گیا تھا، اور اس وقت حضور علیہ السلام کی تعلیم نے، آپ کے ارشادات نے، آپ کے کردار نے، آپ کے اخلاق نے اور آپ کی انسانیت پر کی جانے والی بے مثال خدمت نے یہ نتیجہ مرتب کیا کہ وہ لوگ جو انتہائی گمراہی اور بربریت اور بد اخلاقی کے انتہائی دہلیز پر پہنچ گئے تھے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی تعلیم کے شعور کے ذریعے انہیں ہدایت کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا. آج بھی جہاں ہم اپنی کم علمی کی بنا پر اور بے جا تفریط و افراط ذاتی اور گھٹوتی کے اعتبار سے اور اپنی گمراہی اور جہالت کی بنا پر جو ہم اخلاقی اور فکری اندھیروں کی طرف بالکل قریب آ چکے ہیں, تو آج بھی ہمارے لیے ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم پر, توازن پر, اعتدال پر اور زندگی کے حقیقی اور اصل مقصد کی طرف لانے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے معاونت حاصل کریں, جس طرح اس دور میں گمراہ انسانیت نے ہدایت کے لیے آپ ہی کی زندگی کو معیار بنایا. اس درس کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اصل ایمان ہے, آپ سے محبت, آپ سے تعلق, آپ کے لیے ذہنی فکری وفاداری اور کشادگی رکھنا, یہ ہر ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے لازم اور یہ ضروری ہے. اور ہر مسلمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہی کو اپنے لیے اصل ایمان یقین کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں تنظیمی طور پر, اگر میں اس کو ٹھیک نہ سمجھوں تو آپ مجھے اگر خلاف کہیں تو یہ عجیب ہی آپ کی ذہنی کمزوری ہوگی, لیکن کوئی مسلمان نہ ختم نبوت سے غفلت کرتا ہے نہ ناموس رسالت سے غفلت کرتا ہے, اپنے درجے اور اپنے حالات کے اعتبار سے وہ خود اس بات کی طرف متعین رہتا ہے. تو ہم اپنے بیجا ڈھکوسلے کسی پر مسلط کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ایک کشادگاہ حسن ظن رکھتے ہوئے اس بات کو رکھا جائے کہ مسلمانوں کا ایمان, ایقان اور ابتدا اور انتہا حضور کی تعظیم, حضور کی محبت اور حضور کی ناموس ہے. اب اس بات کی طرف کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ دو جہتوں سے کیا جاتا ہے, ایک مذہبی نظر کے ساتھ کہ ہم الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و انعام سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اللہ نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی, تو بحیثیت نبی کے, رسول کے اور رسول اعظم کے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات مبارکہ کو دیکھنا, یہ تو مذہبی نقطہ نظر ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنا باکمال, اتنا افضل, اتنا پاکیزہ اور ہر جہت سے, ہر کمال سے اللہ رب العالمین نے آپ کو عرفا اعلیٰ اور سب سے برگزیدہ بنایا, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس حقیقت کی چاشنی اور اس حقیقت کا علمی مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عقلی معاملات کو اور ایک انسان کی خوبیوں کو پرکھنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک انسان کی خوبی کو کسی باکمال, کسی شخص کو اگر ہم باکمال گردانتے ہیں, کسی شخصیت کو اگر ہم باکمال اور بے نظیر قبول کرتے ہیں تو شخصیت کے اندر کیا قبولیت ہونی چاہیے, تو اس انسانی اور اس اخلاقی اور اس احساسی اور نفسیاتی تجزیے کے طور پر اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو بندہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اتنی انقلابی شخصیت اور اتنا مکمل انسان ہی رسول اعظم ہو سکتا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی کا مطالعہ ایک اس انداز کے اندر کرنے کا اس وقت ہم گویا کہ تصور کر رہے ہیں, اس سفر کی طرف چل رہے ہیں جو اپنے ایمان اور اپنے ایقان کے تحفظ کے لیے سب سے بڑا ضروری ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو جب اپنے اوپر فضیلت دیتا ہے تو وہ کیا معیارات ہوتے ہیں, اگلے میں وہ کیا خوبیاں ہوتی ہیں, وہ کیا کمالات ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ اس کا استاذ بن جاتا ہے, اس کا مرشد بن جاتا ہے, اس کا مربی بن جاتا ہے, اس کا امام بن جاتا ہے. تو وہ کمالات جس کی وجہ سے اگلے انسان کو فضیلت دی جاتی ہے, وہ تمام کمالات ساری تاریخ انسانیت کے اندر بحیثیت انسان کے, بحیثیت انسان کے جس کی ذات میں بدرجہ اتم اقوا اور اعلیٰ عرفا مکمل نظر آتا ہے بلا کسی طرفداری کے, وہ صرف جناب سید عالم, سید انس والجن, انسانوں اور جنات اور کائنات کے سردار جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک. اس پر ہم ایک ایک لمحہ اس دور کا تجزیہ مطالعہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے اور اپنے شعور کو بالغ کر رہے تھے. آج پھر اسی حوالے سے میں نے ایک جملہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک اسکول کے استاذ کو اپنے طالب علم کو سمجھانے کے لیے کس قدر ذہین, مطالعہ, اس عقل میں کتنا کمال ہونا ضروری ہے. تو جب ایک اسکول کا استاذ پرنسپل یا ایک مکتب کا مرشد یا ایک حلقے کا مربی اور مبلغ اسے استفادہ کرنے کے لیے یعنی فیض دینے کے لیے اپنی قوم کے لیے ان سے زیادہ ذہین, ان سے زیادہ مدبر, ان سے زیادہ دانا, ان سے زیادہ سمجھدار ان سے زیادہ معاملہ شناس، ان سے زیادہ متوازن ہونا ضروری ہے. اگر استاذ کے اندر یہ کمال نہیں ہوگا اور شاگردوں کے اندر ہوگا تو پھر کلاس کا کیا معنی رہا؟ اگر دونوں باقی رہے تو پھر درس کا کیا معنی رہا؟ تو یہ لازم ہے کہ جو استاذ ہو، جو امام ہو، جو مرشد ہو، جو لیڈر ہو، جو مدبر ہو، جو مرشد ہو، جو استاذ ہو، وہ اپنے تلامذہ کے سامنے، اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے، اس کے علم میں، عقل میں ان سے زیادہ ممتاز شعور، دانائی، فہم رکھنا اس کے لیے یہ اس کے مرتبے کے اعتبار سے لازم ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو استفادہ نہیں ہو سکتا. جب یہ بات ہم عقلی طور پر قبول کرتے ہیں کہ ایک استاذ کو اپنے طالب علم سے زیادہ قابل اور ماہر ہونا یہ عقلی تقاضا ہے کہ اس کی بزرگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ قابل ہے، ہم سے زیادہ معاملے کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے، ہم سے زیادہ معاملہ شناسی رکھتا ہے، ہم سے زیادہ کئی امور کے اندر وہ توازن کی طرف آ سکتا ہے جذبات کے اعتبار سے. تو جب ایک کلاس، ایک مدرسے، ایک آستانے کے مرشد، مربی اور مبلغ اور استاد کا قابل ہونا اتنا لازم ہے جو ہر انسان کے لیے اور صبح قیامت تک کے انسانوں کے لیے استاذ بن کر آیا، تو آپ اندازہ لگائیے ان کی عقل، ان کا مشاہدہ، ان کا فہم، ان کا تدبر اور ان کی زندگی کا کردار اور توازن کتنا اونچا ہونا چاہیے. اس مثال سے ایک بندہ سمجھ سکتا ہے. اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر پھر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کیا گیا. یہ تمہیدی جملے ہیں جس کے بعد ایک ایک بات عرض کی جاتی. قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کیا کہ ورفعنا لک ذکر، جس کا ایک معنی یہ بن جاتا ہے آسان کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی شان کو بلند کیا. اس کی دو جہتیں ہیں. ایک تو یہ جہت ہے کہ دربار انبیاء میں آپ کو سب سے افضل بنایا گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار ہم انبیاء اور انسان کا بظاہر فرق کریں تو یہ بنتا نہیں. اس لیے کہ انسانوں میں جو سب سے کامل ہوتے ہیں وہی نبی بنتے ہیں، اور جو نبیوں میں جو سب سے کامل ہیں وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ نبی جس کو بنایا جاتا ہے وہ ہادی ہے، مربی ہے، استاذ ہے، تو وہ انسانوں میں سب سے کامل. جیسے ایک جاہل کے مقابلے میں ایک عالم کامل ہوتا ہے، ایک گوان کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر، ایک ذہین، ایک انجینئر جس نے ساری ڈگریاں، تمام کمالات تعلیم کے حاصل کیے ہوں گے، ہیں دونوں انسان، لیکن انسانی اعتبار سے وہ علم اور ترقی، اخلاق، کردار، عقل کے کامل ہونے میں اس سے زیادہ کامل ہے. تو اس طرح انسانیت اپنے کمال علم اور اپنی تفتیش اور تحقیق سے جس مرتبے اور مقام پر شعور پاتی ہے، ان سے کئی گنا زیادہ شعور اور علم اور معاملہ شناسی اللہ نبی کو عطا فرماتا ہے. بلکہ یہ سنیے کہ تمام علوم پر مہارت کر کے انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ رب العالمین کے سکائے سے شعور کی منزل کو نبی طے کرتا ہے. تو جب ایک نبی کے شعور اور علم میں اتنی بڑی فضیلت اور غلبہ ہوتا ہے تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ساری خدائی ایک نبی کی شاگرد ہوتی ہے، اس طرح سارے انبیاء رسول اللہ کے شاگرد ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دانائی، میں جہاں آپ کی توجہ لے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات آگے چل سکے، دانائی، فکر اور شعور، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیثیت انسان کے کس قدر صلاحیت ہو سکتی ہے. اس کو موضوع بنا کر اگر آپ حضور کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جس طرح میرے بدن پر خوشبو نہیں لگی ہے لیکن میں مہکنے لگ گیا ہوں. یعنی اتنی سمجھ بندے کے اندر بالغ ہو جاتی. اب تھوڑا سے بات کو اگر آگے لے کر چلیں اور جلدی سے، تو دیکھیں قرآن کریم نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اس کا مظاہرہ آپ کو دینیات اور مذہبیات میں بھی ملے گا اور دنیا میں ملے گا. کیونکہ کسی شخصیت کی قبولیت کہ اس کا نام ہو، اس کا چرچا ہو، اس کی ہر بات یاد رکھی جائے، ہر بندہ اس کا نام لے اور اس کے ہر کمالات سے لوگ واقف ہوں، پھر وہ سارے کمالات اس کے اندر ہوں. تو اگر آپ کے ذکر کی بلندی کو انبیاء میں دیکھیں تو آپ کی ذکر کی بلندی اتنی ہے کہ آپ کی شان کو سارے انبیاء اس درجے تک قبول کرتے ہیں کہ آپ کو امام بنایا جاتا ہے اور وہ مقتدی بنتے ہیں. اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو علم میں بھی اعلیٰ ہو، اخلاق میں بھی اعلیٰ ہو، کردار میں بھی اعلیٰ ہو، فکر میں، یہ سارے مدارج ہیں. تو ایک عام مسجد کے امام کے لیے جب یہ شرائط دیکھی جاتی ہے تو پھر آپ بتائیے کہ جو انبیاء کا امام بن رہا ہوگا ان کے اندر وہ شرائط کس قدر مکمل ہوگی. تو یہ ورفعنا لک ذکر کا ایک مختصر سا اشارہ میں نے انبیاء کی جماعت کے حوالے سے ذکر. اب آ جائیں انسانوں کے اندر، تو انسانوں کے اندر ذکر کی بلندی یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جو انسانوں کے اندر ذکر کی بلندی کسی کے لیے جب ہوتی ہے کہ اس شخص کے اندر وہ کمال موجود ہو، انسانیت کے تمام دانائی، اخلاق، خیر خواہی، وہ جس سے انسان انسان بنتا ہے اور انسانیت جس پر، جس وجہ سے اس کو انسان کہا گیا، وہ تمام کمالات علم و شعور کے مختصراً اس کے اندر موجود ہو اور پھر جس دور کے اندر وہ ہو اس دور کو اس نے متاثر کیا ہو، اس کی کردار میں اثر چھوڑا ہو، اس دور میں وہ خود ایک تاریخ بن گیا ہو. اب تک تو کچھ باتیں پیچھے سے آ رہی تھی، کچھ لوگوں کے احوال پیچھے سے آ رہے تھے، اب تک پیچھے با کمال لوگوں کے حوالے آگے انسانیت کو چلانے کے لیے آ رہے تھے، لیکن جس دور میں یہ آیا اس نے ان کو سٹاپ کر دیا. اب تاریخ انسانیت اسی سے چلنا شروع ہوئی. اب اتنا گہرا اثر اس کی زندگی نے، اس کے کردار نے اس معاشرے پر چلایا کہ بڑے بڑے ذہین لوگ اس کی طرف کشاکش ہو کر راغب ہونے لگے اور کشش کے طور پر اس کی طرف آئے اور ہر چیز کو بھول کر. پھر اس نے جو کہا لوگوں نے اپنی جان اپنے مال سے زیادہ اس کی بات کو قبول کرنے کو ترجیح دی. اپنی خوراک، ایک پیاسے کو پانی کسے اتنی محبت نہیں جتنا اس سے اس کی اس بات کو لینے کے لیے اس کی جاذبیت اور کشش موجود تھی کہ میری زندگی اصل میں یہ. پھر وہ بات جتنا دور گزرتا رہا تو یہ تو جو بندہ اتنا با کمال تھا، جتنی زندگی وہ جیا 50 سال 100 سال، اس نے اپنی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ لوگ ہجوم کر کے اس کی طرف آئے. اور عام لوگ نہیں آئے بلکہ اپنے شعبے کے ہر ماہر شخص، جو سیاست میں کامل تھا، اخلاق میں کامل تھا، برادریوں کے رئیس تھے، برادریوں کے چودھری تھے، برادریوں کے سردار تھے، بڑے بڑے جرنیل تھے، جو شخص جس زاویہ نظر سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا تھا اس نے اس کے اندر اس شان کو اس درجے پر پایا کہ خود اس کی شاگردی میں پہنچ گیا. تو ایک تو اس کی زندگی کے اندر ایک انسان اتنا باکمال ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اس نے ایسے اثر چھوڑے، اپنے ماننے والوں میں ایسا چھوڑا. پھر دیکھیں یہ اثر آگے کتنے زمانے تک باقی رہا، 10 سال تک باقی رہا، 50 سال تک باقی رہا، 100 سال تک باقی رہا. آگے اس کے ماننے والے حالات کا شکار ہو کر ختم تو نہیں ہو گئے، یا وہ قبر میں چلا گیا، ختم ہو گیا، اس کا دور چلا گیا. تو اب اس کے بعد میں آنے والے معاملات، انسان ہے، انسان کی ضرورت بڑھتی ہے، انسان کے لیے مشکلات ہر دور کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو کیا وہ اس دور میں، جیسے اس دور گزرتا چلا گیا اس کی زندگی سے، اس کے دور سے، تو کیا اس کے ماننے والے منتشر ہوتے چلے گئے، ان میں کمی آتی چلے گئی، ان میں کوتاہی آتی چلے گئی؟ ایک وقت ایسا آیا جیسے اس دور میں جب وہ موجود تھا اس میں اس کو جس کشش کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا، مانا جاتا تھا، اب دور جب گزر گیا لوگوں کی گردن پھلان کرنا ہے، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. اب جب دور گزر گیا ہے تو کیا وہی جاذبیت، وہی کشش، وہی ذکر کا ذوق 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد اس بندے کے لیے رہا؟ ایسے جتنے بھی بندے گزرے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اگر آپ آج نیٹ پر، آج تحقیق کے ریسرچ سینٹروں میں جا کر مطالعہ کریں، ان بندوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور کے اندر تاریخ کے روح کو بدلا، اپنے متبعین چھوڑے، بہت بڑا حلقہ تاریخ کیا، اور ایسے کہ جناب انسانیت جس دھارے کی طرف جا رہی تھی اس میں سے اپنے شکاروں کو الگ کیا اور اپنے لوگ تیار کیے، اپنا ایک نظام تیار کیا. ایسے بے شمار ہیرو دنیا میں آئے، ایسے بے شمار لوگ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سکندر اعظم کو آپ پڑھتے ہیں، سائنس میں آپ ارسطو کو پڑھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی، لوگوں کو اب تک لوگ جس کی طرف متوجہ تھے، پھر یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے. لیکن حالات گزرتے چلے گئے تو وہ ایسے مٹتے چلے گئے جیسے نقش بہ آب، جیسے سمندر پر کچھ لکھ دیا جائے، پانی پر کچھ لکھ دیا جائے تو ہلکی سی جھلک اس کو، لہر کی، اس کو مٹا دیتی ہے. ریت پر اگر آپ کچھ لکھیں سمندر کے کنارے تو ایک ہلکا سا گویا کہ پانی کا ہلکی سی لہر آتی ہے، اس کو مٹا کے چلی جائے. ایسے لوگ بھولتے چلے گئے. یعنی اس دور میں تو اس بندے کی ضرورت تھی، اس دور میں تو اس کی اخلاق، اس کی علم، اس کی فکر اور دانائی کو پذیرائی دی جا رہی، لیکن آنے والا دور اتنا عروج پکڑ گیا کہ اب وہ بونا لگنے لگا، اب وہ چھوٹا لگنے لگا اور یہ دور بڑھتا چلا گیا. میں کہتا ہوں یہ سارے قوانین اگر آپ انسانوں کو پڑھتے ہیں، بایوگرافی کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، لوگوں کے حالات زندگی کو بندہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اور ہر پڑھا لکھا پڑھتا ہم بھی پڑھتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ان کے حالات پڑھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر خوبیاں تھیں، کیا کمالات تھے. تو اگر ایسے ہر قسم کے لوگوں کو آپ پڑھیں گے تو میں بلا مبالغہ یہ بات کہوں گا آپ سے کہ ایک واحد شخصیت انسانوں کے ہیروں میں بحثیت انسان جناب رسول اللہ کی آتی ہے، کہ جنہوں نے اپنے دور کے اندر اتنا مؤثر اثر چھوڑا کہ ریاستیں ان کی طرف متوجہ ہوئی، علاقے کے ماہرین ان کی طرف متوجہ، اور جب انہوں نے قوم کو ڈیلیور کیا تو ایسا ڈیلیور کیا کہ قومیں حیران ہو گئی کہ آج تک بڑے بڑی یونیورسٹیاں اور سولائزیشن، تہذیبیں
جو انسانیت کو شعور دینے کے بڑے چیمپئن بنتے تھے وہ اس کے ایک نقطے پر نہیں پہنچ گئے جس کے کمال کو حضور نے بیان کیا. یہ کیسے آپ ان تمام عالمی بادشاہوں کو جو حضور نے خطوط لکھا اس سیاست کا پرپز آپ پڑھ کر دیکھیں, ان کے ساتھ جو مکالمے ہوئے وہ پڑھ کر دیکھیں, حضور کی خدمت میں آنے اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ بدو اور دیہاتی لوگ جب حضور کی خدمت میں آئے تو آپ کا اثر ان کی تربیت میں ایسا پڑا کہ بعد میں وہ بڑے بڑے خلفاء, بڑے بڑے ماہرین, بڑے بڑے درسگاہوں کے امین بنے. تو ایسا کسی شخصیت کہ ایسا کوئی بندہ انسان میں کائنات میں آیا ہو اور ایسا کوئی انقلابی شخص آیا ہو کہ جس نے اپنی شخصیت کے ذریعے لوگوں کو ایسے افراد اپنے دور میں ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی ایسے مہیا کیے کہ ساری انسانیت کہنے لگی کہ آج بھی اگر انسان کسی ایک انسان سے فلاح پانا چاہے تو وہ ایک ہے اور وہ کہتا ہے وہ ہے. مثال کے طور پر جیسے غوث اعظم ہیں, حضرت خواجہ غریب نواز ہیں, حضرت مجد الفشانی ہیں, یہ بات کے حضور کی سیرت کے وہ ذرے ہیں کہ جو اپنے دور میں حضور کے عمل اور کردار کے ذریعے اتنے چمکے کہ بعد آنے والی انسانیت انہیں مجد الفشانی کہ یہ تو وہ بندہ ہے کہ ہزار سال تک اس کی زندگی سے رہنمائی لی جا سکے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عام ہیرو اور عام ماہران انسان کے مقابلے میں ایسی انقلابی اور ایسی انقلابی جس پر انسان کا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ آپ کا دور ہی نہیں کہ جس میں آپ نے ابوبکر جیسے لوگوں کو کھڑا کیا, جیسے آپ نے تراش کر حضرت عمر جیسے لوگوں کو دیے, حضرت عثمان جیسے لوگ دیے, جل قدر صحابہ حضرت سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, ان کی ذہانت اور عقل کو آپ پڑھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کتنے مدبر, کتنے ذہین, کتنے فتین لوگ تھے. تو ان کو تراش کر جو ماحول, صرف یہ نہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ 1500 صدی تک ایسے لوگ جو حضور علیہ السلام کی سیرت کو جنہوں نے معیار بنایا اور اس حقیقت کو قبول کیا کہ ہم گمراہی سے اور انسانیت کے اندھیرے سے بچ کر انسانیت کی اصل روشنی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اسی انسان کامل کی طرف چلے جنہوں نے گرتوں کو سہارا دیا, جنہوں نے جن کو جوتے پہننے نہیں آتے تھے, جن کو چلنا نہیں آتا تھا ان کو انہوں نے لوگوں کے اوپر ان کی گردنوں پر حکومت کرنے کا سلیقہ سکھا دیا, ان کے معاملات کو قبول کرنے کا سلیقہ سکھا دیا. تو جنہوں نے اس سیرت مبارکہ کو اس دور میں بھی فالو کیا تو وہ قوم کے مقتدا اور امام بنے. تو ایسا انقلاب تاریخ انسانیت کے اندر کسی انسان کی زندگی میں نہیں آیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے پیش کیا ہے. یہ میں بالکل وہ یعنی مذہبی درجے سے ایک طرف ہو کر بات کر رہا ہوں, یعنی اس کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ غیر مسلموں نے اس نظر سے حضور کو جب دیکھا تو اس میں اکثر کلمہ پڑ گئے یا پھر اکثر نے اپنی نگاہیں جھکا دی کہ ہم آج کے بعد ایسے شخص کے خلاف کبھی لکھیں گے نہیں, بولیں گے نہیں, ان کے خلاف بات جھوٹ منسوب نہیں کریں گے. یہ تو ایسا انقلابی امام ہے کہ جن کو ہم ہیرو دیکھتے تھے, جن کو ہم نے ہیرو انسانیت کا مانا, وہ تو ان کے جوتوں کی گرد پر بھی نہ پہنچ سکا جو دانائی انسانیت کی خدا نے اس فرد کامل محمد کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ طریقہ ہے کالج یونیورسٹی کے بچے اس زاویے سے آ کر حضور کو پڑھیں. میں صرف ایک بات کر کے بات کو سمجھ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں حضور علیہ السلام کسی کی بھی بایوگرافی کو اگر آپ پڑھتے ہیں, میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, دو چار اس کی زندگی کے ٹپس ہوتے ہیں جس پر پوری کتاب لکھی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دیے ہوئے عنوانات اتنے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کبھی فقہ کی کتاب کھولیں, فقہ کی کتاب اگر آپ کھولیں گے تو باپ کی پشت میں بچہ آیا ہے, ماں کے رحم میں پہنچا, وہاں سے لے کر ماں کے پیٹ میں رہا, اس کے مراحل حقوق, وہ پیدا ہوا اس کے حقوق, وہ کھانا کیا کھائے گا اس کو حقوق, اس کی تربیت کون کرے گا اس کے حقوق, اس کے لیے کما کر کون لائے گا اس کے حقوق, اس کو تحفظ کون دے گا اس کے حقوق, وہ چلنے لگا تو اس کے حقوق, وہ شعور پکڑا تو اس کے حقوق, اس کے تعلیم کے حقوق, اس کی صحت کے حقوق, وہ بالغ ہو گیا تو اس کے حقوق, اس کی شادی بیاہ کے حقوق, اس کے پڑھنے پڑھانے کے حقوق, اس کی فتح و پارسائی کے حقوق, اب اس کے بچے ہو گئے اس کے حقوق, اب یہ بوڑھا ہو گیا اس کے حقوق, پھر یہ تاجر تھا اس کے حقوق, یہ کہیں کام کرتا تھا اس کے حقوق, یہ محلے والا تھا اس کے حقوق, یہ ریاست کا فرد تھا اس کے حقوق, یہ ریاست کا امیر تھا اس کے حقوق, یہ ایک شہری تھا اس کے حقوق, اب یہ مر گیا اس کے حقوق, جو چھوڑ گیا اس کے حقوق, جن کو چھوڑ گیا اب اس کا حق. یعنی آپ دیکھیں اتنی معلومات ایک شخص ذات مصطفیٰ نے عطا فرمائی کہ انسانیت کا کوئی شعبہ نہیں ہے کہ جس کو یعنی بندہ لکھنے سے عاجز آ جاتا ہے, لیکن آپ کے دیے ہوئے انسانیت کے مثبت ٹپس ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو اتنا شعور, اتنی معلومات تاریخ انسانیت میں خدا نے اگر کسی کو عطا فرمائی تو وہ صرف ذات مصطفیٰ کے لیے. یعنی یہ وہ تعارف ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر غیر مسلموں نے غور کیا اور دیکھا اور اپنے شاید اس سے غفلت کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے یعنی اس زاویے سے، یعنی حضور سید عالم کو بحیثیت انسان کے دیکھ کر آپ نبی تک پہنچے تو یہ وہ فکر ہوگی کہ واقعتا انسان جب کسی کا عاشق ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، تو وہ مذہبی جذبے سے تو ہوتا ہے لیکن فکر بھی غلام بناتی ہے کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. مثلا حضور سید عالم نے جو جملے عطا فرمایا، دنیا میں ایسا کوئی ہیرو نہیں آیا کہ جس کے اتنے اقوال ملتے ہوں، حضور سید عالم کے اقوال اتنے ملتے ہیں جس کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہے اور صحیح سندوں کے ساتھ ملتے ہیں. مثلا غور کریں، اس کا اہتمام پر میں ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی کی بایوگرافی کو مرتب کرنے کے لیے تو ایک عام تھیئر نکڑ پر بیٹھا ہوا ایک جذباتی آدمی بھی ہو جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ رائی کو پہاڑ بنانا، اس کو جناب $1,000 دے دیے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کا فوٹو ہے، کہا اس پر آپ نے بہترین اور بے نظیر کتاب لکھنی ہے. انہوں نے کہا ملے گا کیا؟ کہا یہ $5,000 لے لیں، یہ $1,000,000 لے لیں. انہوں نے کہا بس جائیے. اب اس نے ادھر ادھر تراش، اس کو جانتا بھی نہیں ہو، لیکن اس نے جناب جو ہے کہ ملمہ کاری، مبالغہ آرائی، ادھر ادھر کھینچ کے منڈکی کو حور بنا کر کتاب. اب لوگ جو بعد میں آنے والے وہ کہہ رہے ہیں بڑا ماہر آدمی تھا. ارے ماہر آدمی تھا جس کے بارے میں لکھا رائٹر کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور کوئی حوالہ کوئی ریفرنس نہیں ہے، یہ تو ساری بندر بازیاں اس نے بیان کی ہے. ایسی درجنوں ہیروں کے بارے میں خام خیالیاں آسمانی سلطانی باتیں کر کے اس کو ہیرو بنایا گیا. ہم یہ دائرہ قانون اور تحقیق میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں تحقیق کی باریک اہمیت لگا کر اگر کسی کی زندگی کو پڑھا گیا، سمجھا گیا اور اتنا اس سے مواد لیا گیا کہ سمندر بھی چھوٹا پڑ گیا، تو یہ باریکی سے دیکھنا اور ملنے والے کمالات کی وسعت یہ، وہ اگر کسی میں نظر آتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ. یہ تحقیق کا وہ انداز ہے کہ سیرت کا طالب علم سب سے پہلے یہ بنیادی کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوڑتا. اب دیکھیں ایک بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، حضور سید عالم نے جو فرمایا اس کو کہتے ہیں حدیث. آسان انداز میں حضور نے جو ارشاد فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں، حدیث بات کو کہتے ہیں، لیکن میں اس کی تفصیل میں جاتا وقت بالکل نہیں ہمارے پاس حدیث. اب جو صحابی حضور یا جو شاگرد جیسا امام بخاری ہے، صحابی وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا حالت ایمان میں، حضور کے شاگرد بنے. تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا. اب حضور کے اقوال کو نقل کرنے میں احتیاط آپ ذرا دیکھیں، ہمارے وہاں دو لفظ حدیث کی دنیا میں، حدیث کا طالب علم محدثین حضور کے فرمان کو نقل کرنے میں دو ٹرمز ذکر کرتے ہیں، روایت بالمعنی اور روایت باللفظ. روایت باللفظ یہ کہ جیسا حضور نے کہا وٹ ٹو وٹ وہ آگے لایا. نہیں، اس سے مراد یہ تھی، حضور نے ایک بات کی لیکن پھر اس سے ایک مراد نکالی گئی. اگر وہ مراد حضور نے خود بیان کی ہے تو اس کو لکھا جائے گا، یعنی جو لفظ حضور کی زبان سے نکلے وہی لکھے جائیں گے، جہاں پر کہا وہی لکھے جائیں گے. لیکن اگلا یہ کہہ کہ نہیں نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ حضور نے یہ جو بات کی ہے، جو حدیث مرتب کر رہا ہے وہ استاذ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے جو بات کی ہے یہ بات کا مقصد یہ تھا. تو اس سے پوچھا گیا یہ جو مقصد آپ لکھ رہے ہیں یہ حضور نے اپنی زبان سے بیان کیا تھا یا آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں سمجھ رہا ہوں. تو کہا پھر آپ اس کو حضور کے لفظوں کے ساتھ نہیں لکھیں گے، حضور کے لفظوں کے ساتھ آگے آپ اپنا حوالہ دیں گے کہ میں اس سے، تاکہ یہ وہم نہ رہے کہ یہ حضور کا قول اس میں کون سا ہے، تاکہ فرق رہے کہ حضور نے یہ کہا تو نے یہ سمجھا. اتنا محفوظ، اس کو کہتے ہیں روایت المعنی، مفہوم کو نقل کرنا. محدثین نے اجازت کبھی نہیں دی کسی محدث کو، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب حدیث رسول بیان کرتے تو آپ غش کھا کے گر جاتے، اتنا احتیاط کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بیان کر ایک لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. اسی سے ہمارے وہاں ایک اصطلاح نکلی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح حضور نے فرمایا ہوگا، یعنی لفظ کو ذکر کر کے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے اس طرح فرمایا ہوگا. مجھے بتائیے دنیا میں ایسا کون سا ماہر شخص آیا جس کے جملوں کو بیان کرنے میں اس قدر احتیاط کی گئی ہو. ایک بات، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے حدیثیں بیان کی، آگے چل کر استاذ جو ہوئے، ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں سفیان، اس نام کے اگر آپ کتاب کھولیں گے نا تو اس کے درجنوں آدمی، جس طرح عبداللہ نام کے یہاں پر 10-15 بیٹھے ہوں گے، لیکن ایک عبداللہ، ایک میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسجد حبیبیہ کا امام ہوں اور مجھے الحمدللہ جو ہے کہ عبداللہ نے یہ روایت سنائی، تو آپ میں سے کوئی سن کے چلا جائے. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ مجھے عبداللہ نے روایت سنائی حضور کے بارے میں، تو آپ کا یہ فرض ہے، آپ کہیں گے جناب ہمارے محلے میں تو 15 عبداللہ رہتے ہیں، آپ کس عبداللہ کے نام لے رہے ہیں؟ تو مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اس عبداللہ کو خاص کروں گا کہ کہ اس کے باپ کا نام یہ تھا، اس کا شہر یہ تھا، اس کی پیدائش یہ، اس کی وفات یہ، پھر تحقیق کی جائے گی کہ یہ عبداللہ اس دور میں تھا جس نے اپنے استاد سے سنا تھا، وہ اس دور میں تھا، یعنی ایک ایک لفظ تاکہ ابہام اور شک اس کے اندر نہ آئے، اور ادھر کی بات ادھر، ایسا بندہ جو بعد میں تھا اس دور میں تھا ہی نہیں، وہ پیدا 400 سال بعد ہوا ہے، اور اس کو لا کر اس سند کے ساتھ پیش کر دیا جائے، ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہے، عام بایوگرافی کو ذکر کرنے کا طریقہ ہی ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات اور واقعات کو ذکر کرنے میں اس قدر احتیاط کی گئی ہے کہ سفیان نامی بھی راوی آیا ہے تو آگے محدث وضاحت کرتا ہے کہ یہ سفیان بن عوینہ ہے یا سفیان ثوری ہے یا سفیان فلاں ہے، اس پر ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات پر تحقیق کی گئی، جو اسماء الرجال کے نام سے وہ علوم موجود ہے جس میں ایک ایک راوی کی بایوگرافی مکمل ہوتی ہے کہ اس کا استاد کون تھا، شاگرد کون تھا، کہاں رہتا تھا، کب پیدا ہوا، کب مرا، کتنے حوالے لکھے، جو یہ حضور کی حدیثیں لکھتا تھا وہی بیان کرتا تھا یا بیان کرنے میں بولنے میں فرق کرتا تھا، ایک ایک اس کی زندگی کا معائنہ ایک عام ایجنسی کا فرد کسی عام آدمی کے لیے اتنی معلومات نہیں رکھتا ہوگا جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو جو بیان کر رہا ہے اس شخص کے بارے میں اتنی گہری اور اتنی سنجیدہ اور اتنی شک اور اتنی باریک نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، جب بندہ مکمل کمال پر آتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے ہاں یہ بندہ اس لائق ہے کہ اسے حدیث لی جائے۔ مجھے بتائیے اتنا احتیاط اگر کسی کی زندگی کے اندر ہوا تو ایسی کوئی تاریخ ملتی نہیں ہے۔ بات کو ختم کرتے ہوئے ہمیں بات کرنا چاہتے ہیں، سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی، سیرت ابن اسحاق، جو سب سے پہلے حضور کی زندگی پر کتاب تھی، اس کے بعد سیرت ابن ہشام آئی، طبقات ابن سعد آئی۔ اب تو یہ کہ پبلش کا دور بڑھ گیا، آسانی سے جناب جو ہے کہ وہ کمپیوٹر آ گیا، اب تو ٹائپنگ کا نظام بھی آسان ہو گیا، کاغذ والے مسئلے بھی نہ رہے، لیکن اس دور میں توجہ کیجئے جس پر میں بات کو سمیٹ کے ختم کروں گا، اس فکر کے لیے بحثت انسان کے حضور کو اگر آپ دیکھیں، ایسا انقلابی کام یہ آپ کو اٹھائے گا کہ واقعی میں میں نے صحیح دین قبول کیا اور یہی حق دین ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کتابیں نہیں چھپتی تھیں، یعنی کیونکہ وسائل نہیں تھے یا پھر کمیونیکیشن نہیں تھا، یعنی آج تو کتاب چھپی، پی ڈی ایف آئی، واٹس اپ پر ڈالی، ٹیلی گرام پر چلائی، پوری چھپ کر وہ آئی نہیں ہے، یعنی ہارڈ کاپی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی لیکن سب کے پاس پہنچ گئی، لیکن وہ دور ایسا نہیں تھا۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، سیرت میں ایک بہت بڑا کام کرنے والوں میں، یعنی ان پر یقیناً تحفظات بھی ہے اور کچھ اعتراضات بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں، شبلی نعمانی کا نام آتا ہے۔ شبلی نعمانی نے اپنے زمانے میں ایک سیرت، ابھی حال میں گزرا، اعظم گڑھ جو مئو کا علاقہ ہندوستان کا، ابھی حال میں، یعنی شبلی نعمانی کو کتنا سال ہوا ہوگا، سر سید احمد کے سامنے کے لوگوں میں سے، میں صرف ایک حوالہ آپ کو ذکر کر رہا ہوں، سال کا دور ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے تاریخ ابن کثیر نہیں ملی، کاش مجھے ملتی تو میں اپنی سیرت کو نکھارتا۔ اب آپ دیکھیں تاریخ ابن کثیر، جس کو البدایہ والنہا کہا جاتا ہے، یہ کے جی کے بچے بھی آج اس دور کے اندر تلاش کر سکتا ہے، لیکن اس دور کا اتنی بڑی سیرت کی کتاب لکھنے والے کو تاریخ ابن کثیر دستیاب نہیں ہو رہی تھی، تو مجھے بتائیے کہ کتابوں کا چھپنا اور رکھنا اور شائع ہونا کتنا کم تھا۔ یعنی شبلی نعمانی اپنی کتاب میں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھے تاریخ ابن کثیر نہیں ملی، اگر تاریخ ابن کثیر ملتی تو میں سیرت کے اور حوالے اس میں جمع کرتا، لیکن اگر آپ گوگل کے اوپر ابھی تاریخ ابن کثیر لکھیں تو وہ دنیا میں کہاں 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 پڑھی ہے، کس مکتبے نے شائع، سب آپ کے سامنے، اتنی اپروچ آج آسان ہو گئی ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں سیرت انقلاب کیسا پیدا کرتی ہے۔ بر صغیر کے اندر سیرت پر جو کام ہوا وہ حیدرآباد دکن کے اندر، حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ داریت المعارف العثمانیہ، جس نے سب سے زیادہ اپنے دور کے اندر پورے عرب کے اندر اپنے لوگوں کو بھیجا اور وہاں سے جو کتاب کے مخطوطے رکھے تھے وہ لائے اور حیدرآباد دکن سے شائع کر کے بڑے بڑے علماء تک پہنچائے، لائبریریوں تک پہنچائے، یہی سورس تھی کہ تاکہ کتابیں عام ہو جائیں۔ آپ اگر 100 سال پہلے چلے جائیں تو دو مکتبوں کے نام بہت زیادہ آتے ہیں جس میں کتابیں لکھی گئیں، ایک العثمانیہ حیدرآباد دکن، ایک آتا لکھنؤ کے اندر ایک پریس تھا، اکثر آپ پرانی کتاب دیکھیں گے تو اس پریس کے جس پریس کا نام تھا نول کشور، وہ ہندو تھا، نول کشور وہ ہندو تھا، لکھنؤ کے اندر اس کا پریس تھا، قرآن شریف بھی وہ چھایا کرتا تھا، لیکن بڑا مؤدب تھا، اس نے علماء کی ایک ٹیم رکھی تھی اور حفاظ کی ایک ٹیم رہے، وہ میں بزنس مین تھا، اس کو شوق تھا میں کتابیں شائع کروں، تو باقاعدہ حفاظ علماء رہتے تو ان کی موجودگی میں قرآن کا املا وغیرہ ساری کتابیں شائع ہوتی، اور وہ اس زمانے کے اندر اپنے چند نوکروں کو عرب دنیا بھیجتا تھا تاکہ قیمتی کتابیں بڑے علماء کی تم لے کر آؤ، تو میں یہاں لکھنؤ سے شائع کروں تو مجھے اچھے پیسے ملے۔ اس کا بیٹا عراق گیا، یہ 1930 کی بات میں آپ کے سامنے بات سمیٹ رہا ہوں، 1930 میں اس کا بیٹا یعنی نول کشور ہندو کا بیٹا عراق اور مصر کا سفر کرنے گیا تاکہ مجھے اسلامی کتاب ملے اور میں لے کر آؤں بڑے علماء کی، اور پھر میں اس کو پریس میں شائع کر کے اس سے پیسے کماؤں کہ دیکھو اتنے بڑے عالم کی کتاب چھپ گئی، اتنے بڑے عالم کی کتاب، تاکہ مسلمان اس طرح متوجہ اور میرا بزنس چل پڑے. وہ کہتے ہیں کہ جناب 1930 یا 1935 میں جو بندہ وہ عراق پہنچا، تو اس وقت عراق کے اندر بڑا زبردست قسم کا سیلاب مدائن کے قریب، دریا دجلہ کے قریب آ چکا تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب سمندری راستے سے وہ سفر کر کے گیا، ہوائی جہاز کا تو نظام نہیں تھا، تو کئی دن اس کو رکنے پڑے، ہر آدمی یقیناً جانتا ہے اتنے دن رکنے پڑتے ہیں. تو 1930 اور 1935 میں جب عراق کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور وہ ہندو تھا اور وہ کتابوں کی پرچیزنگ کر رہا تھا کہ مجھے یہ کتاب فلاں عالم کی مل جائے تو لے جاؤں اور مجھے 6 مول میں پریس میں چھپنے کے بعد پیسے مل جائیں. تو کہتے حال یہ ہوا کہ اس کو خبر آئی ہے کہ مسلمانوں کے بہت پرانے دو بزرگ ہیں، سیلاب نے ان کی قبر کو توڑ دیا ہے اور لوگ بہت دور دور سے آ کر ان کو دیکھ رہے ہیں. تو نول کشور کا بیٹا وہاں سے چلتا ہوا، نول کشور مدبا کا بیٹا، پریس والے کا بیٹا، وہ کہتا میں گیا اور میں نے دیکھا کہ صرف میں نہیں، وہاں ہزاروں کا مجمع تھا. اور وہاں پر پتا چلا کہ یہ واقعہ کئی دنوں کا ہے، اور اس میں جرمن سے، فرینچ سے، جو بڑے بڑے اس وقت میں عراق کے ساتھ جن کا تعلق تھا، وہاں سے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ماہران لوگ پہنچے ہیں، اور آثار قدیمہ کے ماہرین بھی پہنچے ہیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہوا، اور مسلمانوں کے یہ کون سے لوگ ہیں جن کی قبریں ٹوٹی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، میں تو میرا باپ جو ہے کہ وہ مدبہ، ہم تو نبی صاحب کی کتاب بھی شائع کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ ہندو تھا یہ. تو کہا ان کے دو صحابی ہیں، ایک کا نام ہے حذیفہ بن یمان اور ایک ہے جابر بن عبداللہ، یہ ان کی قبریں ٹوٹی ہیں. تو کہا ان کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ تو کہا تم جب کتابیں خود شائع کرتے ہو تو تم بتاؤ کب گزرے. انہوں نے کہا جی گزرے ہوئے تو ان کو 1200-1250 سال تو ہو گئے ہیں. تو کہا ہاں ان کی قبریں ٹوٹی ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے آ رہے ہیں. کہا وہ دیکھنے کیسے آ رہے ہیں؟ کہا تم بھی چلو. کہتے ہیں کہ جب یہ خود گیا تو اس نے خود دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا بدن مبارک اسی طرح تھا، حضرت حذیفہ بن یمان کا بدن. یہ وہ حقائق ہیں، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہیں. کسی کا فیصلہ صحیح ہونا غلط ہونا مسلمانوں کے عزائم کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، فیصلہ ملک پر چل سکتا ہے، دلوں پر نہیں چل سکتا. تو توجہ کیجئے، اس لیے میں نے اس واقعے کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھا. حالات کا شکار ہو کر امن میں تو ضرور رہنا ہے، لیکن ہر جبر کو اپنے پر مسلط کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا ہے. مجھے ہے رسم ازاں لا الہ الا اللہ. تو جب وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن یمان کی لاش موجود ہے، بدن مبارک موجود ہے. اور ریسرچ کے دوران اسے یہ بات پتا چلی کہ ان کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر روشنی بھی موجود ہے، ابھی تک وہ تری موجود ہے. اس کو دیکھ کر نول کشور کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا. یہ میں نے صرف سیرت کے حوالے سے بات کرتا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی حقانی جب اس کے سامنے ظاہر ہوئی، حضرت حذیفہ بن یمان کا کفن اسی طرح تھا، ناخن ہلکے ہلکے بڑے ہوئے تھے، داڑھی مبارک جو اپنی جگہ سے بڑھ چکی تھی، حضرت جابر بن عبداللہ کے پاؤں میں زخم تھا، وہ زخم پر خون اسی طرح رازہ تھا. 1200 سال کا عرصہ یہ عراق کے اندر ہوا، اور آج بھی بصرہ کے اندر ہم وہ تصویریں دیکھ آئے ہیں. تو ہزاروں کا مجمع تھا جب ان کی تدفین ہوئی، تو نول کشور کے اس بیٹے نے سیرت کی کتاب کے وہ احوال اٹھائے اور حضرت جابر بن عبداللہ کو جو حضور نے دعائیں عطا فرمائی تھی وہ پڑھا، تو اس کے دل کے اندر انقلاب آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسم اور ایمان کی سلامتی کی دعا اس وقت کی تھی، اور اس کا ثبوت 1200 سال پہلے. تو یقیناً یہی نبی برحق ہے اور یہی وہ ہیں جن کی پیروی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. لیکن اس کو ڈر لگا کہ اگر میں ہندوستان جاؤں تو میرا باپ مجھے پتہ نہیں گھر میں آنے دے گا کہ نہیں دے گا. تو 1930 میں وہ وہاں سے سمندری راستے سے کراچی آ گئے، اور کراچی کے اندر انہوں نے ایک خاص یہاں کا علاقہ جس میں 4-5 اخبار ملتے ہیں، لیکن میں نام نہیں ذکر کرتا، انہوں نے اپنی زندگی یہاں پر گزاری، اور 1981 میں انہوں نے یہاں پر انتقال کیا. تو یہ سیرت کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کیا ہے کہ اس طریقے سے جن کو اشارے ملے، جن کو رغبت ملی، جن کو ضرورت ملی، جن کو طلب ملی، تو کفر کے سینوں کے اندر بھی عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی. ہم تو نام لے رہے ہیں، ہم تو لے کر چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بڑے دیانت کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اخلاق کے ساتھ پڑھیں، امن کے ساتھ پڑھیں. اللہ اس ریاست پاکستان کو سلامت رکھے، اس کے نظم کو اللہ رب العالمین سلامت رکھے. یہ مدینہ منورہ کی نظیر ہے، اللہ رب العالمین اس کو انتشار و افتراق سے محفوظ رکھے. ہمیں بیجا جذباتیت کی بجائے توازن کے ساتھ ان تمام حقوق کو دیکھتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام عالم اسلام پر فضل رکھے، ہمیں مسلمان رکھے، ایمان پر موت دے، کل قیامت میں اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.